الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. میں نے سورہ قصص کے آخری رکوع کی ان چھ آیات کی تلاوت کی تھی، لیکن گفتگو صرف پہلی آیت پر ہو سکی تھی. آج اصلاً تو مجھے بقیہ پانچ آیات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی ہے کہ جو اس سے پہلے کی صورت ہے یہ جوڑا ہے در حقیقت سورۃ النمل اور سورۃ القصص، اس کی بھی آخری پانچ آیات بعین ہی انہی مضامین پر مشتمل ہیں جن پر کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری پانچ آیات ہیں. الفاظ کا فرق ہے، اسلوب کا فرق ہے، ترتیب کا فرق ہے، لیکن باتیں وہی ہیں ان پانچ آیات میں کہ جو سورہ نمل کی آخری پانچ آیات میں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو ایک دوسرے کے عکس کے طور پر پانچ آیات سورہ نمل کی اور پانچ سورہ قصص کی ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو، پہلی آیت کے ضمن میں بھی ابھی کچھ اور عرض کرنا ہے، مزید کچھ حالات جو سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت کہ آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہے جو اس دنیا میں اپنے لیے بلندی، اقتدار، اختیار، تعلی یہ نہ چاہتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور یہ تعلی اور تکبر جو ہے یہی ہے جو پھر فساد پر منتج ہوتا ہے. پھر وہ جو ارج فار ڈومینیشن ہے اور بغیم بینہم ہے، اسی سے زدم زدہ، اسی سے تصادم، اسی سے تشدد، اسی سے انتشار. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چار مقامات پر قرآن میں آیا ہے کہ تفرقہ ہمیشہ ہوتا ہے بغیم بینہم، آپس کے زندہ زندہ. تو ایک تو اس کا عام پہلو ہے کہ یہ ہر انسان سے بھی متعلق ہے یہ بات، اور خاص طور پر داعی حق جو بھی دین کی خدمت پر قبر کس لے اس کے لیے بہت اہم ہے. اس لیے کہ تکبر اور تعلی جو ہے دنیا میں دولت کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن علم بھی بہت بڑا سبب بن جاتا ہے انسان میں تکبر اور عجب اور تعلی کے پیدا ہونے کا، اور خود نیکی بھی بسا اوقات اعجاب المرء بنفسہ ہی، ایک انسان جو ہے وہ اپنی نیکیوں پہ نازا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. یہ چیزیں بھی در حقیقت، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ ایک شخص نے دین کی خدمت کے لیے تو دنیا میں کچھ قربانیاں دی، دنیا میں سے کچھ نہ کچھ کمی کی ہے تو دین کی خدمت کر سکا، ورنہ کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر سے کچھ ڈیبٹ کرے گا تو ادھر کریڈٹ ہوگا، لیکن چونکہ اگر یہ تکبر اور تعلی پیدا ہو گئی ہے تو زیرو سے ضرب کھا کر وہ سارا اجر و ثواب زیرو ہو جائے گا، تو خسرت دنیا والآخرہ ذالک ہو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسران ہے، اور سب سے بڑا خسران یہی ہے. اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ انسانی میں جو بڑے بڑے فساد ہوئے تھے ان کا اصل سبب آپ اگر ٹریس کریں گے تو بعض اشخاص کے اندر میگیلومینیا، یہ جو ایک بیماری ہے نفسیاتی، باغ بننے کی خواہش، میری سلطنت بہت بڑی ہو، میری دنیا کی تاریخ میں میرا نام جائے کہ بڑا فاتح تھا، بہت بڑا حکمران تھا، یہ چیزیں ہیں. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، انسانیت کی قبائیں چاک ہوتی نہیں ہے تو کس وجہ سے؟ وہ الیگزینڈر بھی اسی برس کا مریض تھا میگلومینیا، چنگیز بھی اسی برس کا مریض تھا، اور ہماری اس صدی میں ہٹلر بہت بڑا مریض تھا. اسی مرض کے کچھ آثار ہیں کہ جو ہمارے موجودہ حکمرانوں میں نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو تعلی ان کی یہ تکبر ہے اس وقت، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو اندرون ملک، جیسا کہ میں نے تجزیہ کیا تھا کہ 13ویں ترمیم 14ویں ترمیم کے قلعے میں انہوں نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے فورٹیفائی کر لیا ہے، قلعہ بند ہو گئے، نہ صدر کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اسمبلی پارٹی ہے وہ بھی ادھر سے ادھر جنبش نہیں کھا سکتی، الا یہ کہ وہ اپنی سیٹیں چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. ظاہر بات ہے کہ یہ تو وقلیل ما ہم، ایسے لوگ بہت ہی قلیل ہوں گے کہ جو اپنی سیٹیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لہذا ادھر سے بھی انہیں پورا اطمینان ہو گیا ہے. لیکن وہ جو غالباً جگر کا شعر ہے کہ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. ایک انسان ساحل پر بیٹھا ہوا تو اسے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو جو بھی لہروں کے اندر ہیں، کون طوفان کے تھپیڑے کھا رہا ہے، میں کہ تو جو طوفان کے تھپیڑے کھا رہا ہے، خطرہ تو اس کے لیے. لیکن آسودہ ساحل جو ہے، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب سمندروں میں ہوتے ہیں اور موجیں ابھر رہی ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین له الدین، کہ اگر اللہ کو پکارتے، اگر اللہ نے ہمیں یہاں سے نجات دے دی تو بس ہم پورے اسی کے بندے بن جائیں گے اور شرک چھوڑ دیں گے. لیکن فلما نجاؤ للبر اذا هم یشرکون، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں جب آ گئے، اب گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو محفوظ ہو گئے. تو وہاں فرمایا تو کیا انہیں کوئی اندیشہ نہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں یہی خشکی میں دھسا دے، یکسے بات ہو بولا خشکی میں بھی تو دھس دے گئے، آخر قارون دھس گیا تھا، وہ تو خشکی میں، اس سمندر میں تو غرق نہیں ہوا تھا. فرعون اور اس کا لائے لشکر جا کے سمندر میں غرق ہوئے، لیکن قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ تو اسی خشکی میں جو ہے وہ دھس گیا تھا. اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ بقیہ 5 آیات ہے، اور اسی کے حوالے سے سورہ نمل کی بھی 5 آخری آیات. پہلا مضمون جو ان دونوں جگہوں پر جو ہے وہ بالکل یہاں 2 آیتوں میں آیا ہے اور سورہ نمل میں 1 آیت. من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس سے بہتر ملے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، 70 گنا 700 گنا جتنا چاہیں. ومن جا بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو بدی لے کر آئے گا تو جو لوگ بھی بری حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بدلہ ملے گا ان کے اعمال ہی کی شکل میں، جو ان کے اعمالوں کو ہی بدلے میں دیے جائیں گے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے سزا میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا، وہ تو ان کے اعمال ہوں گے جو ان کو لوٹا دیے جائیں گے. لیکن یہ کہ اہل ایمان اور جو لوگ اہل صلاح اور تقویٰ ہیں وہ جب آئیں گے تو ان کی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ قدر افزائی فرمائے گا، اور ان کے لیے اضافہ مضاعفہ وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہی بات وہاں آئی ہے، من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا، بالکل وہی الفاظ ہیں، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا. یہ جو جوڑوں کی شکلیں ہیں نا قرآن مجید کی صورتوں میں، پھر ان میں جو مشابہتیں ہوتی ہیں، یہ وقت نہیں ہے میرا. فلہ خیر منہا، وَهُمْ مِنْ فَضَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن جو جزا اور فضا ہو رہی ہوگی اور چیخ پکار، اس سے وہ امن میں ہوں گے. وہ زلزلۃ الساعۃ ہو یا اس کے بعد جہنم کو دیکھ کر جو چیخ پکار ہوگی، اس سے وہ بالکل امن میں ہوں گے، انہیں اس سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو لوگ بدی لے کر آئیں گے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ان کو تو گویا کہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، لیکن کہا جائے گا کہ تمہیں کچھ نہیں بدلا دیا جا رہا مگر وہی جو تمہارے اعمال تھے، اس میں ہم نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا ہے. بلکہ قرآن مجید میں دو اسلوب آتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال ہی کی پاداش میں، بما کنتم تعملون، ہر کچھ دونا الا بما کنتم تعملون، تمہیں بدلا نہیں دیا جا رہا مگر تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے، انہیں کی پاداش میں. اور اس سے بھی زیادہ جو جس میں بلاغت ہے، ہر کچھ دونا الا ما کنتم تعملون، بما بھی نہیں، ما کنتم، جو تم نے عمل کیے تھے در حقیقت انہی کی بدلی ہوئی شکل ہے یہ. تم نے جھوٹ بولا تھا نا، اس جھوٹ کے اندر ایک انگارہ تھا، وہ تمہیں نظر نہیں آیا تھا، وہ اس وقت انسولیٹڈ تھا، اب وہ در حقیقت اس کا انگارہ ہونا ظاہر ہو گیا، اس یہ وہی جھوٹ ہے. تم نے حرام خوری کی تھی نا، تو در حقیقت تم نے اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھرے تھے. ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نہیں ڈال رہے مگر آگ. تو آگ اس وقت محسوس نہیں ہو رہی کہ وہ آگ ہے، حقیقت میں آگ ہے، اس کا آگ ہونا اس وقت جو ہے وہ انسولیٹڈ ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہی اس کی حرارت، اس کی سوزش، لیکن وہی ظاہر ہو جائے. یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آئے ہیں، در حقیقت ان کی جو حقیقت وہاں چھپی ہوئی تھی، شوگر کوٹڈ تھی، انسولیٹڈ تھی، وہ یہاں پر وہ شوگر کوٹنگ اتر گئی ہے اور اس کی جو انسولیشن ہے وہ اتر گئی ہے، اب ان کی اصل حقیقت تمہارے سامنے آ گئی. اگلی بات جو فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہو فی ضلال مبین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی کے جس نے آپ پر قرآن کو لازم کر دیا، ان الذی فرض علیک القرآن، چنانچہ اس قرآن کو لازم کر دینے کیا معنی ہے؟ آپ اس کی تبلیغ کریں، اسے پہنچائیں، اس کی تبیین کریں، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. چاہے وہ آیات میں قرآن میں نازل ہوئی جن پر حضور سے کچھ اظہار خفگی کیا اللہ نے، وہ گرفت کی ہے، وہ بھی جو کہ تو قرآن کے اندر، حضور نے ان کو چھپایا نہیں. عبس وطب اللہ جاہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاحى كلا. ایسا نہ کیجیے، آخر اس کو بھی اللہ کے رسول نے چھپایا نہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما حرم الله لك تبتغي مرضات ازواجك، اے نبی کیوں اپنے اوپر حرام ٹھہرا رہے ہیں وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ اور آیا اف اللہ انک لما عذبت له، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن آپ نے منافقوں کے عذر جو ہے قبول کیوں کر لی، اذن کیوں دے دیا؟ آپ اذن نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، لیکن ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا. اب یہ کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہا کہ ہمیں تو حضور نے اجازت دے دی، ہم تو حضور سے اجازت لے چکے ہیں، لہٰذا ان کے نفاق کے اوپر پردہ پڑا رہے ہیں. تو یہ بھی یہاں بھی ہوا ہے قرآن مجید میں، کچھ گرفت ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں ہے کہ جو اسیران بدر کا معاملہ تھا اس پر تو بڑی سخت جو ہے وہاں تنبیہ کی گئی ہے، اور چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور اور حضرت ابو بکر روتے رہے بہت دیر تک ان آیات کے نزول پر، کہ ان کو جو ان کا جو آپ نے فدیہ قبول کر لیا، یہ تو بہت غلط کام کیا. یہ ساری چیزیں بھی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اب ظاہر بات ہے جنہیں آپ پہنچا رہے تھے ان کی طرف سے استہزاء ہے، تمسخر ہے، مذاق ہے، اڑایا جا رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مشہور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی سن رہے تھے. پھر جو بھی فزیکل پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کو بھی جھیلا ہے، اس کے باوجود قرآن کو پڑھتے رہنا اور پڑھتے رہنا، اس کو پہنچاتے رہنا، اس کا تبلیغ کرتے رہنا، یہ تو آپ پر لازم کر دیا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. لیکن دیکھیے اسی کے لیے جو سورہ نمل میں الفاظ آئے ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التی حرمها وله کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین وان اطلب القرآن. اور یہ کہ میں تو قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سنا کروں، مجھے تو یہ حکم ہوا، مجھے یہ بھی حکم ہوا کہ اس گھر، اس کعبے کے رب کی بندگی کروں اور اسی کا فرما بردار بن جاؤں. وان اطلب القرآن، اور یہ کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں. چاہے تم استہزاء کرو، چاہے تم تمسخر کرو، چاہے تم مذاق اڑاؤ، چاہے تم پتھر پتھراؤ کرو، جو بھی کچھ ہو، ان اتلو القرآن، میں قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کے سناتا رہوں. اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، لرادک الی معاد، اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے ترجموں اور تفاسیر میں وہ آپ کو ملے گی، اس لیے ذکر کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر جب جا رہے تھے، تو مکے سے آپ نے ابتدان وہ راستہ اختیار کیا تھا کہ جو عام استعمال نہیں ہوتا تھا، پہاڑی راستہ تھا، دشوار گزار بھی تھا، اس میں وحوش بھی بہت تھے اور درندے بھی تھے. آپ نے وہ راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ پیچھا ہوگا، تعاقب کیا جائے گا، وہ عام راستوں پر لوگ ڈھونڈتے رہے، ادھر نہ آئے. آپ نے روپوشی بھی اختیار کی تھی غار ثور میں، جو جنوب کی طرف ہے، جانا آپ کو شمال کی طرف ہے، لیکن آپ مکے سے نکلے ہیں تو جنوب کی طرف آپ گئے ہیں اور غار ثور میں آپ نے روپوشی اختیار کی ہے. پھر وہاں سے نکل کر جب چلے ہیں تو وہ راستہ اختیار کیا ہے، ابتدان وہ ہے تقریباً آدھی منزل تک، کہ جو بہت ہی دشوار گزار اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ وہ عام استعمال میں آنے والا راستہ نہیں تھا. لیکن پھر آپ پہنچ گئے ہیں، دیکھیے یہ راستہ سیدھا جا رہا تھا جو عام راستہ تھا، اور یہ راستہ پھر آ کے بڑا اور جڑا اس راستے میں، یہ ٹی جو بنی ہے، اس ٹی پر جب آپ پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور کے سینے میں خوک سی اٹھی. اس لیے کہ اس ٹی پر پہنچنے کے بعد اگر داہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائیں طرف واپس آتے ہیں تو مکہ ہے. تو وہ جو مکے سے جاتے ہوئے بھی حضور نے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ کہا تھا کہ اے کعبہ، تجھے معلوم ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے لوگ جو ہیں مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہا. تو حضور کو جو محبت تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اسی طرح کیسے وہ ہوک سی اٹھی کہ اب ایک راستہ واپس جا رہا ہے مدینے کو، کعبے کی طرف، مکے کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو جانا ہے اس کے بالکل برعکس، اس راستے پر کہ جو مدینے جا رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے لرادک الی معاد، آپ گھبرائے نہیں، ہے نبی خوشخبری دی، ہم آپ کو اس لوٹنے کی جگہ پر پہنچا دیں گے. یعنی ایک وقت آئے گا، کچھ چند سالوں کی بات ہے، ہجر کی یہ رات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ پھر آئیں گے اور پھر آپ اسی کعبے کا طواف بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، پھر یہ عام آپ کو لوٹا کر وہیں پہنچا دیں گے جس سے کہ آپ کو محبت ہے. میرے نزدیک یہ اس کا اصل مفہوم نہیں ہے. لمعاد، لراد جو پیدا معادن، معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اور تنکیر عربی زبان میں آتی ہے کسی شے کی تفخیم کے لیے، بہت معاد لوٹنے کی جگہ، جو آپ کے لیے آخرت میں مقام ہے، جو بلند مرتبہ آپ کے لیے آخرت میں ہے وہ ملنے والا ہے آپ کو. اس لیے کہ آپ نے جس طرح قرآن کی تبلیغ کی ہے، جس طرح اس میں آپ نے اپنی جان ماری ہے اور کھپائی ہے، تو بہت اعلیٰ انجام تک آپ کو ہم پہنچائیں گے. جیسا کہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو تو مقام محمود ملے گا. جیسا کہ فرمایا آپ نے، حدیث میں آتا ہے یہ، نواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا میدان حشر میں، اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جو حمد میں اس دن بیان کروں گا وہ آج نہیں بیان کر سکتا. اس لیے کہ اس وقت معرفت خداوندی کے جو نئے نئے پہلو سامنے آ چکے ہوں گے، اس کی بنا پر تو ظاہر بات ہے انسان کی جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی وہ بیان کرے گا، حمد کے اندر، تعریف کے اندر، کسی شے کی جتنی قدر و قیمت کا اسے احساس ہوا ہے اتنی ہی تو تعریف کر سکے گا نا. ہو سکتا ہے بہت سے پہلو اور بھی اس میں قابل حمد اور قابل تعریف ہو جس کا کہ آپ کو ابھی ادراک اور شعور نہیں ہوا. تو جو ادراک اور شعور کی کیفیت اس وقت ہوگی آپ نے فرمایا، تو اس کے ساتھ جب میں حمد کروں گا وہ حمد میں آج نہیں کر سکتا. تو لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جس کو ہم شفاعت کبرا کہتے ہیں کہ جبکہ تاخیر ہو رہی ہوگی حساب کتاب میں اور لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ہنسلیوں میں آ کر پھنسی ہوئی ہوں گی، اس وقت اس کے آغاز کے لیے بھی حضور فرمائیں گے پروردگار اب اس کا آغاز ہو جانا چاہیے، پروردگار آغاز فرما دے. تو یہ بھی یہ شفاعت کبرا یہ ہے کہ آپ کی سفارش پر پھر وہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی کورٹ کی، کہ جو سسپنس کی وجہ سے جان پر بنی ہوئی ہوگی لوگوں کے وہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہم جو دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد، وہ وسیلہ اور فضیلہ جو ہے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، وہ اے اللہ تو یقیناً اس پر پہنچا اپنے اس بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ الذی بعثته، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو میرے نزدیک اس سے مراد یہی ہے کہ اے نبی، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن لازم کر دیا، آپ پہ یہ ذمہ داری اور یہ خدمت عائد کر دی کہ میری اس کتاب کو پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اسے عام کرو، جس کے لیے حضور کے اپنے الفاظ ہیں، وشو ہو اسے عام کرو اے مسلمانوں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا بلغو عنی ولو آیۃ، میری جانب سے تبلیغ میں تم بھی لگ جاؤ، چاہے ایک ایک آیت ہی پہنچاؤ، لیکن یہ کہ میرا کوئی امتی بھی اس تبلیغ قرآن کی اس سعادت سے محروم نہ رہے. ان الذی فرض علیک القرآن ربک الی معاد، جیسا کہ میں نے بتایا سورہ نمل میں آیا، وان اتلو القرآن، مجھے تو حکم ہے قرآن پڑھتا رہو اور پڑھ کر سناتا رہو. یہاں فرمایا قل ربی اعلم من جاء بالہدیٰ، اور کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب واقف ہے کون ہدایت یافتہ ہوا، کون ہدایت لے کر آیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون وہ ہے کہ جو بالکل صاف گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے. اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ اس حوالے سے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو کسی تعلی پر محمول نہ کیجیے. اس کا ایک عکس ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کروڑ میں ایک کہہ لیں، لاکھ میں ایک کہہ لیں. میں اپنی زندگی پر جب پچھلی جو گزری ہے نظر ڈالتا ہوں تو ان الذی فرض علیک القرآن، جس طرح بحمد اللہ و بمنته و بفضله، جس طریقے سے کہ میں نے اپنی زندگی اس خدمت قرآن کے لیے وقت کی، چنانچہ میں یہ راز کی بات ہے جو اس سے پہلے میں نے چند قریبی احباب کو تو بتائی ہے، کافی پرانی بات ہے، جبکہ ابھی میں نے اس دعوت رجوع القرآن کا آغاز ہی کیا تھا. ایک رات مجھے یہ کیفیت حاصل ہوئی تھی، اس کو بشارت آپ جو بھی کہنے، کہ میں اس بین النوم والیقظہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی بار بار یہ آج پڑھ رہا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن ربک الی معاد، تکرار کر رہا ہے، تو میں سن رہا ہوں. اور اس سے یہ کہ میرے اندر ایک انشراح اور انبساط، ایک سرور، ایک مسرت کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. پھر آنکھ کھلی، حالانکہ اس وقت تک قرآن مجید کے ساتھ میری جو پورے قرآن کے ساتھ جو مناسبت ہے ایسی نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آج قرآن میں کس جگہ ہے، الفاظ تو تھے مانوس، ان الذی فرض علیک القرآن ربک الی معاد، وہ تو تھے، کس مقام پر ہے. چنانچہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ پھر میں نے صبح کو قرآن مجید میں اس آیت کو تلاش کیا کہ یہ کس جگہ پر ہے، ان الذی فرض علیک القرآن ربک الی معاد. اس وقت یہ اب جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، سن 50 سے لے کر سن 65 تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، جبکہ ابھی عمر میری 19 برس کی تھی، 18-19 برس سے لے کر اور تقریباً 33 برس کی عمر تک، یہ تو میرا وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ جزوی طور پر پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں، لیکن جمعیت طلبہ میں ہونے کی بنا پر درس قرآن، اور اس میں بھی اتنی کچھ اللہ نے مناسبت عطا کر دی تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مناسبت ہوتی ہے، اور وہ مناسبت کا نقطۂ آغاز بھی میں اپنی تحریر میں لکھ چکا ہوں. جب 1947 میں، جبکہ حصار جہاں پر میں اس زمانے میں تھا اور ابھی ہائی اسکول سے فارغ بھی ہوئے تھے، رزلٹ آ نکلا آیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ ہندوؤں کے حملے شروع ہوئے اور ہم محصور ہو گئے حصار میں، کچھ آبادیاں مسلمانوں کی جو تھیں، جو ملحق تھیں، انہوں نے کچھ مورچے بنا لیے گلیوں کے نکروں پر، اور وہاں کچھ توپڑے بنائے تھے، وہ خود دیے دی جو بجلی کے یہ کھمبے ہوتے ہیں، ان کو کاٹ کاٹ کر بیرلز بنائی، اور کچھ ہندو سنار ہی تھے اس علاقے میں، ان کی دکانیں جو ہیں ان میں سے وہ مواد حاصل کیا جس سے بارود بنایا، اور وہ توپڑے جو تھے انڈیجینس توپڑے، توپ کی بجائے توپڑا کہتے تھے اسے. اس سے یہ ہے کہ بہت سے ہندوؤں کو مارا بھی، لیکن یہ کہ محسور رہے اس علاقے میں. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ روزانہ ہم کافی دیر تک میں اور میرے بڑے بھائی اظہار احمد قریشی وہ اپنا بی ایس سی انجینئرنگ کا امتحان پاس کر کے آئے ہوئے تھے، میں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، تو ہم تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے رہے جو ابھی کتابی شکل میں نہیں تھی بلکہ یہ کہ ترجمان القرآن میں ابھی وہ قسطوار شائع ہو رہی تھی، اور سورہ یوسف اس زمانے میں اس میں شائع ہو رہی، اور مجھے اب تک اس کی حلاوت کا اس کی لذت کا احساس ہے کہ یہ میرا پہلا تعارف تھا قرآن کے ساتھ. ویسے تو یہ کہ جب میں پانچویں میں پڑھتا تو تبھی میرے ذہن میں یہ شعر چپک گیا تھا علامہ اقبال کا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہ جو جواب شکوہ کا شعر ہے. لیکن قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا تعارف، اس کے مفہوم، اس کے اسالیب کے حوالے سے، یہ وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ نے جوت جگائی تھی میرے دل میں، وہ شمع روشن کی تھی کہ پھر یہاں طالب علمی کے ذرا اگلے مراحل جو تھے ان میں میرے درس سے قرآن کا شعرہ ہو گیا پوری جمعیت طلبہ کے اندر، پھر جماعت اسلامی کا چند دور گزرا ہے اس میں، اس کے بعد بھی میں جہاں بھی رہا کراچی گیا تو وہاں پہ حلقے شروع کر دیے درس قرآن کے، اور اگر منڈگومڑی میں تھا تو وہاں ایک جو ہے ہاسٹل کھولا جس میں وہ طلبہ جو کالج میں پڑھ رہے تھے انہیں پھر میں نے عربی پڑھائی اور ان کو قرآن پڑھایا. یہ سارے کام جو ہے جز وقتی تو کہہ لیجئے کہ سن 50 سے 65 تک، لیکن سن 65 سے لے کے اب تک یہ تقریباً 34 برس ہوئے، اس میں تو میری زندگی کا اکثر و بیشتر، میری توانائیوں کا، میرے اوقات کا اکثر و بیشتر لگا ہے اسی قرآن مجید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے. اللہ کا شکر ہے، لہو ہم بل منا، اسی کا یہ فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی نے اس میں لگا دیا ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کو نہیں، منت سنا سزو کہ میں خدمت میں داشتت، تم اپنا احسان نہ سمجھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، تم بڑا احسان کر رہے ہو بادشاہ پر، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین اور اپنی کتاب کی خدمت میں لگا دے تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کام کے لیے قبول کر لیا، اس نے اس کام کے لیے انسان کو ہمت دے دی کہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. چنانچہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ اگر آپ جمع کریں وقت کو سارا عرصہ، تو اب یہ جس صدی کی بات بن رہی ہے. وہ جو حفیظ کا شعر ہے کہ ترتیب اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، الحمدللہ کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. تو اس میں سے کم جو پہلا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑ میں ایک درجے میں، لاکھ میں ایک درجے میں مجھے وہ نسبت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، باطنی نسبت کہہ لیجیے، اور ان الفاظ کے حوالے سے 7 سال تک میں نے لاہور میں صرف تنہا کام کیا، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی انجمن، نہ کوئی جماعت، میڈیکل پریکٹس بھی جاری ہے، ہے مشق سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی، کیا ترفا تماشا ہے، حسرت کی تربیت بھی، میڈیکل بھی ہے، اور شام کو ہر جگہ پر حلقہ آئے مطالعہ قرآن، اتوار کو 2-2-3-3 جگہ پر، جمعے کو 2 جگہ پر. لیکن اس کے بعد پھر الحمدللہ مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، میں یہ کہہ سکا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور کچھ ساتھی ملے، کچھ جنہوں نے کہ اپنے دام میں دل میں اور اپنے وقت کے حوالے سے قربانی کی، اثار کیا. اس مرکزی انجمن خدام القرآن کے بطن سے ذیلی انجمنیں، انجمن کراچی، انجمن ملتان، انجمن فیصل آباد، انجمن کوئٹہ، انجمن اسلام آباد، انجمن پشاور قائم ہوئی. ایک انجمن قائم ہوئی تھی شکاگو میں، انجمن خدام القرآن شکاگو، پھر قرآن اکیڈمی بنی 72 میں، انجمن بنی 76 میں سنگ بنیاد، سن 67 میں میں نے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں قرآن اکیڈمی کا نقشہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر جلد اس کے لیے وسائل بھی فراہم کر دیے، وہ تعاون جو مجھے درکار تھا وہ فراہم کر دیا قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد سن 76 میں. پھر اس کے بطن سے ملتان کی قرآن اکیڈمی، اور سب سے بڑی جو ہے وہ کراچی کی قرآن اکیڈمی. قرآنی تربیت گاہیں مہینے مہینے بھر کی، راول پنڈی میں ہو رہی ہے، کوئٹے میں ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے، لاہور میں تو لگا لو کتنی مرتبہ قرآنی تربیت کا ہے، قرآن کانفرنس سے ہو رہی ہے. ایک زمانے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، بعد میں تو یہ کہ کسی تجوید القرآن کا مدرسہ جو ہے اس کا بھی کوئی سالانہ جلسہ ہوتا ہے تقسیم اسناد کا، تو اس کا بھی عنوان قرآن کانفرنس ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ قرآن کانفرنس کا شروع کہاں سے ہوا تھا، اس کی ایک حیثیت بنی کب تھی جبکہ ہم نے سالانہ قرآن کانفرنس سے جن میں تمام مکاتب فکر تمام فرقوں سے اور پھر جدید دانشور حضرات یونیورسٹیوں وغیرہ سے جمع کیا ایک پلیٹ فارم پر قرآن مجید کی عظمت کا اور قرآن مجید کی مختلف جو انسانی زندگی کے پہلو ہیں اس میں ہدایت کو واضح کرنے کے لیے. اور اس ضمن میں سب سے بڑی جو خدمت اللہ نے کرنے کی ہمت دی ہے جو تقریباً 15 برس سے جاری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان مبارک کی مقدس اور جو مبارک راتیں ہیں برکت بھری راتیں ہیں ان میں قیام اللیل اور اس کے ساتھ پورے قرآن مجید کا ترجمہ، دورہ ترجمہ قرآن، انہونی سی بات. جب پہلی مرتبہ میں نے کیا تھا شور مت گیا تھا، انہونی بات ہے یہ، تکلیف مالا یوتاف ہے یہ، خامخواہ جو ہے اسنا جو ہے بوجھ ڈالنا ہے. بھائی میں نے فرض قرار نہیں دیا، میں نے صرف دعوت دی ہے، جو آ رہے ہیں اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، انہیں کوئی دلچسپی ہے تو آ رہے ہیں. اور حدیث سے میں نے ثابت کیا قیام اللیل، اس کو میں نے یہاں پر بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اس رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تتقوا، اللہ نے اس کو رکھا ہے لیکن سب کے لیے نہیں رکھا، فرض نہیں کیا ہے، لیکن قیام اللیل ہے وہ جسے رکھا ہے. قیام اللیل جو ہے کم سے کم ایک تہائی رات کھڑے رہنے کے بغیر اس کا اطلاق نہیں ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک قم اللیل الا قلیلا، اس کی شرح یہ ہے نصفہ من قسط منہ قلیلا زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس میں الحمدللہ کہ میں نے خود ذاتی طور پر 5 مرتبہ تو لاہور سے باہر کیا ہے یہ ترجمہ قرآن، مکمل قرآن 6-6 گھنٹے، 6.5 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے تک لگے ہیں، 20 رکعتیں پڑھنے میں، عشاء اور یہ کہ یہ ترجمہ قرآن اس کے اندر، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 مرتبہ ہی لاہور میں ہو چکا ہے. لیکن اس سال آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارا ہدایت خلافت شائع ہوتا ہے اس کو تفصیل آئی ہے، کتنے مقامات پر اس عرض لاہور میں اور کتنے مقامات پر پورے پاکستان میں یہ دورہ ترجمہ قرآن ہوا، کہیں مکمل ہوا ہے کہیں تھوڑا جزوی ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہوا بہت بڑے پیمانے پر ہے. یہ دعوت رجوع قرآن کا ایک اہم باب ہے، میں نے اپنے کارکنوں کو یہ حکم دیا ہے یا مشورہ دیا ہے کہ اس کا ایک جائزہ جو ہے مرتب کر کے کہ اس وقت کہاں کہاں، امریکہ میں پچھلی مرتبہ پچھلے سال عرض امریکہ، نیو یارک، فلسطین کی جامع مسجد جو ہے وہاں پر، اس میں یہ دورہ ترجمہ قرآن عزیز باقی صحیح کر کے آئے تھے. اس سال وہیں پر دوبارہ پھر دورہ ترجمہ قرآن، اور وہاں وہی 6-7 گھنٹے پورے قرآن کا ترجمہ ڈاکٹر عبدالسمی صاحب کر کے آئے. ایک مرتبہ میں وہاں پر پورے رمضان مبارک میں انگریزی میں دورہ ترجمہ کر چکا ہوں، لیکن وہ پورے قرآن کا نہیں ہو سکا تھا، آدھے قرآن کا ہوا ہے جو ریکارڈ ہو گیا تھا، اور بقیہ کے لیے ان کی بڑی خواہش ہے کہ میں ریکارڈ کراؤں، لیکن یہ کہ اس دفعہ گیا بھی تھا اس ارادے سے لیکن صحت میری ٹھیک نہیں تھی، مجھے واپس آنا پڑا. یہ سارا کام جو ہے دعوت رجوع القرآن، اس کا ایک پوری اب تاریخ بن گئی ہے، یہ گویا کہ ہمارے اس دور کے اہم لینڈ مارکس میں سے ہے. ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی ابعاد، اس کا پس منظر کیا ہے، مسلمانوں کو قرآن مجید سے دوری کیوں ہو گئی تھی، اور پھر وہ کیسے شروع ہوئی ہے دوبارہ جو ہے قرآن مجید کی طرف جو رجحان پیدا ہوا اور جو توجہ مرکوز ہوئی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی اس کا نقطۂ آغاز ہے. یہ 300 برس سے یہ پروسیس چل رہا ہے جو اب اس کلائمیکس کو پہنچا ہے، یہ آئے 1-2 دن کی بات نہیں. شاہ ولی اللہ کے الفاظ الکبیر، شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ قرآن جس پر ان کے خلاف علماء وقت نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، ان پر کفر کے فتوے لگے تھے، انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بن گیا تھا، قرآن کا ترجمہ کیوں کرتا ہے، فارسی زبان اس وقت کی کور لینگویج فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، عربی تو صرف علماء جانتے تھے، عوام کو کوئی سروکاری نہیں تھا، جیسے ہماری آج بھی انگریزی ہے جو زبان ہے جس کو سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے فارسی میں بھی ترجمہ کوئی موجود نہیں تھا قرآن کا، اور فارسی میں ترجمہ کو بھی جرم قرار دیا گیا، شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیوں کر دیا. اور کچھ افغان بلا لیے گئے تھے انہیں قتل کرنے کے لیے، مسجد فتح پوری سے عصر کی نماز کے بعد درس دے کر وہ نکلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہیبت تاری کر دی، دروازے پر کھڑے ہوئے تھے وہ لے کر تیار کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ کہ اللہ نے کچھ ایسی ہیبت ڈال دی ان کے دلوں پر، دیکھا ہوگا نورانی چہرہ نظر آیا ہوگا، اس کا عکس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ جب بچپن میں تھے التقیت علیک محبتا منی، میں نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ گلویدہ ہو جاتا تھا، لہذا فرعون بھی قتل نہیں کر سکا، اس لیے کہ بڑا ہی وہ موہنی جو ہے وہ چہرہ تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. القیت علیک محبت منی، اپنی طرف سے ایک محبت جو ہے تمہارے چہرے پر ڈال دی. اسی طرح کوئی اس وقت جو ہے وہ روب جو ہے ایسا تاری ہوا کہ وہ اقدام نہیں کر سکے، ورنہ طے تھا کہ قتل کر دیا جائے. پھر ان کے دو بیٹوں نے ترجمے کیے قرآن مجید کے، شاہ عبد القادر نے جو ہے با محاورہ کیا، شاہ رفیع الدین نے لفظی کیا. ایک بیٹے نے تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی، اگر جو شاہ عبد القادر کے ترجمے کو بھی تفسیر کہہ سکتے ہیں، مجھے القرآن کے حواشی چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ ہیں، لیکن شاہ عبد العزیز نے پوری تفسیر لکھی اردو کے اندر. پھر یہ کام چلتا رہا، لیکن یہ کہ پچھلی صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ زیادہ لگ گیا، وہ جو ایک تو تحریک مجاہدین عمل میں آ کر میدان میں آ کر جہاد، اور ایک پھر وہ جہاد آزادی ہند جو 1857 کا غزل جسے کہتے تھے، اب وہ آزادی ہند کہلاتی ہے جنگ، اس میں زیادہ توجہ ہاتھ رہی. لیکن پچھلی صدی کے اختتام سے پھر قرآن کی طرف رجوع کا عمل شروع ہوا. یہ پورا میں نے درج کیا ہے، اس کی پوری تاریخ لکھی ہے، کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، قرآن کی طرف رجوع کرنے کی جو دعوت تھی اس کا پس منظر کیا ہے اور اب منظر کیا ہے. اس منظر میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا کہ جو اس خاص طور پر دورہ ترجمہ قرآن اس سال جہاں جہاں جس جس شکلوں میں ہوا ہے. ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے کمال کراچی، انہیں کوئی مسجد نہیں ملی، انہوں نے سڑک کے اوپر ٹینٹ لگائے اور ان ٹینٹوں کے اندر وہ تراویح کی نماز ادا کی اور دورہ ترجمہ قرآن مکمل کیا. اور یہ کہ محلے والوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو سارے ٹینٹوں کا کرایہ وغیرہ بھی انہوں نے دیا، وہاں بندوبست کیا، چائے پانی کا بندوبست کیا، ساری رات میں لوگ جاگتے رہے قرآن کے ساتھ. تو یہ ہے در حقیقت جس میں عرض کر رہا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. لیکن یہ کہ اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے، اس میں جو اگلی آیت آئی ہے، وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک. اے نبی، آپ تو اس کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب جو ہے وہ اتاری جائے. یعنی اگر تو آپ کاہن قسم کے آدمی ہوتے، کوئی غیب کی خبریں کوئی ٹوک کے اندر لگے رہے ہوتے تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا. آپ تو ایک شریف النفس انسان، سلیم الفطرت سلیم العقل انسان، اور جو کاروبار میں جو بھی اس وقت کا کاروبار تھا، اگرچہ ایک دور ابتدائی آپ پر بڑے افلاس کا دور تھا، بڑی سختی کے دن تھے، بوجہ کا آئلن پاؤنا، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ اس سطح پر بھی پہنچ گئے کہ جس کو کہیں گے کہ ہائیسٹ لیول جو ہوتا ہے تجارت کا، وہ ایکسپورٹ امپورٹ ہے، قافلے لے کر آپ جا رہے ہیں شام کی طرف اور وہاں سے واپس آ رہے ہیں، تو یہ کام بھی آپ نے کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو اس کی ٹوب میں نہیں تھے کہ کوئی غیب سے کوئی خبریں حاصل کی جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ کچھ چیز، آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی، کوئی توقع نہیں تھی. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اللہ نے آپ کو چنا، پسند کیا اور یہ فریضہ جو ہے رسالت وہ آپ کو حوالے کر دیا. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، تو دیکھیے آپ کافروں کے لیے پشت پناہ نہ بنیے. اسی صورت میں غالباً وہ آیت بھی ہے، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اے نبی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دے گا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس اعتبار سے ابو طالب کا ہے، کتنا آخری وقت تک بھی کہا چچا جان میرے کان میں ہی پڑھ دیجئے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کا گواہی دے سکوں. لیکن نہیں، وہ جو عرب کا ایک مزاج تھا، اس کی اکڑ، وہ اکڑ جو ابو جہل کے راستے میں آ گئی تھی کہ ہمارا بنو ہاشم کا مقابلہ تھا، انہوں نے کھانے کھلائے غریبوں کو، مہمان نوازیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کی نبوت مان لیں ہم تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے. اس لیے نہیں مانا. ابو طالب نے بھی کیا جواب دیا، بھتیجے میں یہ نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں تانے دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا. موت سے ڈر کر اس نے وہ بات کہہ دی کہ جو اس سے پہلے نہیں کہی تھی. یہ بھی ایک طرح کی اکڑی ہے، یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے، تعلی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں یہ تانا دیں. بہرحال اس کے بعد فرمایا، بلا یہ سن تم نے کہا آیات اللہ بعد انزل الیک، اور دیکھیے یہ لوگ جو دباؤ ڈال رہے ہیں آپ پر کہ آپ کو بچلا دیں اس قرآن سے، کچھ اس میں ترمیم کرنے پر آمادہ کر دیں، دیکھیے یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائیں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلائیے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. ایک ہے قرآن کا پہنچانا، پہنچائے جاؤ پہنچائے جاؤ پہنچائے جاؤ، یہ ایک طرفہ عمل ہے. ان اصلو القرآن یہ ایک طرفہ عمل ہے، آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، سناتے رہیے سناتے رہیے سناتے رہیے. یہ ہے تبلیغ، ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل، ٹو کنوے ٹو دیم دی میسج آف قرآن. ایک ہے لوگوں کو کھینچ کر لے آنا، یہ ہے دعوت. بدو یا رب، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، بلائیے اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئیے. اور اس دعوت کی آخری منزل ہے پھر اقامت الدین، دین کو قائم کرنا. یہ جد و جہد صرف پہنچانا نہیں ہے. یہ بات میں فکر آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہیں وہ تبلیغ کے عنوان سے جو اتنی بڑی جد و جہد ہو رہی ہے اسی ایک بات کے اوپر جمے ہوئے ہیں. تبلیغ پہلا مرحلہ ہے سیرت النبی کے حوالے سے دیکھیے تو اس کے بعد مرحلہ تبلیغ کے ساتھ دعوت، اور دعوت کا حدف اقامت. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو. اس حوالے سے الحمدللہ کہ پھر تنظیم اسلامی ہم نے جو قائم کی ہے 75 سے، اب سمجھیے اس کو بھی اب 23 برس تو مکمل ہو جائیں گے یا 24 ہو جائیں گے مارچ میں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسوہ رسول کے مطابق اس کی بنیاد جو ہے تنظیمی ڈھانچہ بھی بیعت مسنونہ کے اوپر اختیار کیا، اور وہ صرف تبلیغ کا کام جو ہو رہا تھا انجمن کے تحت ہو رہا تھا. تربیت گاہیں ہیں، کانفرنسیں ہیں، قرآن کالج ہے، قرآن آڈیٹوریم ہے، سب کچھ قرآن کے نام پر. یہ سارے کام دورے ترجمہ قرآن ہے، یہ کام تھا تبلیغ کا، پہنچانے کا. اتمبر قرآن، میں قرآن پڑھتا رہوں پڑھتا سناتا رہوں، لیکن دعوت اللہ اور اقامت دین کی جد و جہد اس کے لیے ہم نے پھر جماعت تنظیم اسلامی قائم کی، جس کے لیے بنیادی ڈھانچہ بیعت مسنونہ کے خوب اختیار کیا ہے. اسی کے حوالے سے وہ کام جو ہم کر رہے تھے کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری پروگرس جو ہے سلو اینڈ سٹیڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ بہت بار جو ہے کوئی جو کہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر آ جائے تو مرعوب کل معاملہ جو ہے تنظیم اسلامی کا تاحال نہیں ہے. ہاں یہ لوگ اب جان گئے کہ ہاں ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ وابستہ ہیں، اس کا ایک خاص نقطہ نظر ہے. وہ نقطہ نظر بھی اب لوگوں کو خوب معلوم ہو چکا ہے. شروع شروع میں بڑے لوگ بھی دکھتے رہے یہ بیعت اس بلا کا نام ہے، لیکن اب اس کے اوپر بھی کہیں سے آپ کو کوئی جو ہے انگلی اٹھتی نظر نہیں آئے گی. ذہن لوگوں نے قبول کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ملک کی فکر، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. اس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ مرحلہ جو آ گیا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حالات سازگار ہو گئے ہیں کہ پھر کوئی تحریکیں اٹھے، پھر کوئی ہنگامے ہو، پھر کوئی عوامی شورش ہو، جیسا کہ اس سے پہلے ہوتا رہا. 1969 میں ہوا تھا، پھر وہ 1977 میں ہوا تھا، پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کسی کو کچھ پتا نہیں، کس کے ہاتھ میں آ جائے گا، کس کو اقتدار ملے گا، حکومت ٹوٹ جائے گی، الیکشن ہوں گے یا مارشاء اللہ آ جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا. اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ کھچڑی پک کر تیار ہوئی ہوئی ہے، اور مختلف جو ہے اس میں جو سیاسی اعتبار سے کالا آزما لوگ ہیں وہ اپنا سے جو ہے اور ہر ایک جو ہے وہ زور لگا رہا ہے. لہذا اس مرحلے پر ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایک بات صحیح صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے. منہج نبوی کے اوپر کوئی اجتماع ہو، کوئی اتفاق ہو، کوئی اتحاد ہو، جو اصل جو ان تمام پاور پالیٹکس سے کٹ کر اور صرف جو منہج نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جدوجہد کا آغاز کرے. یہ ہے وہ بات کہ جس ضرورت کے تحت میں نے وہ پہلا اشتہار شائع کیا تھا، اخبارات میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. پھر اب دوسرا اشتہار بھی آج آ گیا ہے. اب تک جو نیگوسیشن ہوئی ہیں ان میں سے دو تو بہت ہی حوصلہ افزا ہیں. تحریک اسلامی کے محمد جلیل خان صاحب نے تو خود ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے اندر شریک ہوں گے، شورا ہماری ہونے والی ہے، اس کے اندر اس کو رکھیں گے اور طے کریں گے. مولانا اجمل خان صاحب نے بھی بالکل یہی بات کہی. جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ تعالی شورا کا اجلاس ہو رہا 14-15 فروری کو، میں اس میں پوری اپنی تائید کے ساتھ یہ بات رکھوں گا. کل مولانا محمد اکرم عوام صاحب آئے، میں ان کے پاس جانا چاہتا تھا ملنے کے لیے، خود آ گئے. انہوں نے کہا 100% درست ہے اور یہ کرنے کا کام ہے اور اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جہاں تک تائید کا تعلق ہے. طاہر القادری صاحب نے بھی مکمل تائید کی. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی وہ ذرا اس جو پاکستان عوامی اتحاد ہے شاید دیکھ رہے ہیں کہ ان دلوں میں کوئی تیل ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے ہماری بات سے 100% اتفاق کیا ہے. قاضی حسین احمد صاحب نے البتہ یہ کہ کچھ تھوڑا سی معذرت کا انداز تھا, لیکن میں نے پھر بھی جب ان سے کہا کہ اچھا غور کریں گے مزید سوچیں گے. اور میں مولانا نورانی میاں سے میری ملاقات جو ہے 9 تاریخ کو ہونے والی ہے کراچی میں, یہ نیگوشیشن میں کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک ایسا محاذ قائم ہو دینی جماعتوں کا جس میں صرف دینی جماعتوں, کوئی سیکولر جماعت نہیں ہو. اور یہ دینی جماعتوں کا محاذ یہ پاور پالیٹکس سے بالکل اپنے آپ کو منقطع کر لے گا, انتخابات سے بھی, اور محض کسی کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے کوئی تحریک چلا دینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں مثبت کام کریں, دین کی دعوت پہلے عام کریں, اور جو لوگ واقعی اس دعوت پر لبیک ہیں انہیں آرگنائز کریں, اور پھر نہیں منکر بالید قوت کے ساتھ جو ہے بدی کے استحصال کے لیے میدان میں آ جائے, اپنی جانیں دینے کو تیار ہو, کسی کی جان اور مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ طریقے نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں تھوڑے سے اجتہاد کے ساتھ کہ حضور کے زمانے میں آخری مرحلہ جو ہے وہ دو طرفہ جنگ کا تھا, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. آج کے حالات میں ہمارے لیے وہ دو طرفہ جنگ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے, بلکہ یک طرفہ جنگ غیر مسلح بغاوت جیسے کہ ایرانیوں نے کی تھی, یہ ہے کہ جو ہمیں ایک راستہ دکھائی دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں گے. لیکن کب؟ جبکہ ہمارے پاس معتبر طاقت جمع ہو چکی ہو, ایسے لوگوں پر مشتمل جو اپنے وجود پر, اپنے گھر میں, اپنی معاش پر, اپنی معاشرت پر دین کو نافذ کر چکے ہیں, اور پھر کسی ایک شخص سے بیعت کر کے اور وہ ایک نظم کے اندر اپنے آپ کو بیعت سب و تافل معروف کے اندر منسلک کر, اور پھر وہ تن من دھن سب کچھ لگانے کو تیار ہو. ایسے افراد ہو تو انشاءاللہ تعالی پھر میدان میں آئیں گے, باقی کو چیلنج کریں گے. آخری آج جو ہے اس سورہ مبارکہ کی وہ بہت اونچا جو فلسفہ ہے, فلسفے کی سب سے آخری منزل, فلسفہ وجود جس میں توحید وجودی اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسے بڑے ثقیل الفاظ بھی آتے ہیں, اس کے ڈانڈے اس سے ملتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر اس آیت پر بھی گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.